بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا.
اور جس دین تم کو قبروں سے نکالا جائے گا، بلایا جائے گا، فتستجیبونا، تو تم اللہ کی تعریف کرتے ہوں گے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، خیال کرو گے کہ ہم تو قبر میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں. وکل عبادی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مسلمان بندوں سے کہہ دو، یقول اللتی، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں یا جب کافروں سے بحث کریں تو یقول وہ بات کریں جو اچھی ہو، بہتر ہو، غصے میں نہ ہو، اچھی بات. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان سخت کلامی کرا کر لوگوں کو لڑاتا ہے. ان الشیطان کان للانسانی عدوم مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دوزخ میں جاؤ گے یا جنت میں؟ اگر اللہ چاہے تم پر رحم کریں یا اللہ چاہے تم کو عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا، ان کا وکیل نہیں ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، تیرا رب جانتا ہے ان تمام مخلوق کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم تو ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر، ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر بزرگی دے چکے ہیں. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے. پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 52 سے میں نے ترجمہ کیا 55 تک. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یوں کہہ رہے ہیں نا کہ کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو میرے نبی انہیں بتا دو، اسا ان یکون قریبا، وقت بہت قریب آنے والا ہے. موت میں کوئی دیر نہیں لگتی، 50 سال، 60 سال، 70 سال. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال کر گیا وہ قبر میں آج تک سویا ہوا ہے، 1400 سال ہو گئے. جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں گزر گیا آج تک سویا ہوا ہے. جو آج انتقال کر جائے گا نہیں معلوم کب تک سوئے گا، قیامت کب آئے گی پتہ نہیں ہے نا. When the قیامت is going to come، کسی کو پتہ نہیں. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت جلد وقت آ جائے گا. اب پھر قبر سے جب اٹھایا جائے گا، یوم یدعوکم کا معنی ہے جس دن اللہ حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو، سور فکو، دوسرا سور، سیکنڈ ون، پہلے سے تو سب مر جائیں گے، یہ دوسرا سور ہے. جس دن سب کو اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکا جائے گا تو سب مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. کہاں پر؟ ایک جگہ یہ اثر ہوگا سور پھونکنے کا, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب ایک جگہ. اسی لیے سورۃ المعارج میں اللہ فرماتے ہیں جب سب قبروں سے نکلیں گے, دوسرا سور پھونکا جائے گا, ساری دنیا سے لوگ قبر سے نکلیں گے اور اس طرح دوڑیں گے کانہم الی نصب یوفدون, جیسا کہ شکاری شکار کی جال کی طرف دوڑتا ہے کہ پھنس گیا پھر وہ کتنا پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے, ایسے یہ لوگ دوڑیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ المعارج میں. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب قبروں سے, بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے, جب قبروں سے نکلیں گے تو ننگے دھڑنگے ہوں گے, قبر پر بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, کوئی کپڑا نہیں. یہ تو قبر میں کفن تو ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم. جب قبر سے نکلیں گے, حدیث میں آتا ہے ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق لباس پہنایا جائے گا, جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے لباس ہوگا. مسلم شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یا رسول اللہ اگر سب ننگے ہی ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں ہے وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ دوڑیں گے کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایسا خطرناک دن ہوگا. تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی چلے گا دس قدم پر, قبر سے نکلا دس قدم چلا, اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں تو اسی وقت تو اس کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے. کوئی بیس قدم پر سب سے پہلا کپڑا اگر کسی کو پہنایا جائے گا تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نمرود نے ان کے کپڑے نکال کر کے ننگا کر کے ان کو کس میں ڈالا تھا؟ آگ میں ڈالا تھا. تو ان کو سب سے پہلے کپڑا پہنا جائے گا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس طرح کپڑے پہنیں گے ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق. تو اللہ قرآن میں یہی کہہ رہے یوم یدعوکم, جس دن ہم اسرافیل کو کہیں گے سرب کو سب نکلیں گے, اب کیا ہوگا؟ فتستجیبون بحمدہ, وہ اپنی قبر سے نکلیں گے اور زبان پر ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت لگتا ایسا ہے کہ چونکہ اوپر سے کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. قبر سے نکلیں گے نا تو سوال ہوتا ہے کافر بھی الحمدللہ کہیں گے؟ ہاں, سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کافر کی زبان پر ہوگا سبحانک و بحمدک, تیری ذات پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد, جیسے گزشتہ سبق میں آ گیا, وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہڈی ہو جائیں گے, سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا, یہی تو لاسٹ سبق میں تھا, ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. جب یہ زندہ ہوں گے نا تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر زبان حال کہیں گے الحمدللہ الحمد, لیکن اب ان کا سبحان الحمدللہ کوئی کام کا نہیں ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں, زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں, یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت دونوں کے لیے, زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں نہیں یہ آیت مومنین کے لیے ہے. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے, کہ مومن جہاں کہیں مرا ہوا ہوگا وہ زمین سے نکلے گا, جیسے درخت ہو گیا وہ زمین سے نکلے گا زندہ ہو کر. سور میں کیا طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ وہ ریزے ریزے ہو گئے, پتہ ہی نہیں کہاں دنیا میں ختم ہو گئے, سمندروں میں مچھلیاں کھا گئی, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کا حکم ہوگا سارے زندہ ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. فرمایا یہ مومنین کے لیے ہے. حدیث سنو, فرمایا لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشتا فی الموت ولا فی القبور ولا حین یخرجون او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویقولو الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن. یہ قرآن کریم پہ قال الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى, یہ حدیث میں بھی ہے. کیا مطلب اس کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب قبر سے نکلے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر موت کے وقت تک کوئی تکلیف نہیں ہے. لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشتن, وحشت کس کو کہتے ہیں؟ گھبرات. ایک آدمی بہت ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں بھائی گھبرات ہو رہی ہے, کچھ ہو جائے گا, کھا لیں گے درندے پرندے کھا جائیں گے مجھے, یا کوئی مار دے گا, گولی مار دے گا, گھبرات جس کو کہتے ہیں. فرما مرتے وقت مومن کو کوئی گھبرات نہیں, ولا فی القبوری اور قبر میں بھی کوئی گھبرات نہیں, ولا حین یخرجون اور جب قبر سے نکلیں گے اس وقت مومن کو کوئی گھبرات نہیں ہوگی. اپنی زبان سے وہ کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, اے اللہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے غم کو دور کر دیا, غموں کو دور کر دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم مومنین کے لیے ہے کہ جس دن مومن قبر سے نکلیں گے تو اپنے زبان پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ. چونکہ کافروں کا ذکر تو یاسین شریف میں آ چکا ہے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا, ہائے کیا ہو گیا بھائی, ہم کو کس نے اٹھا دیا, ہماری خوابگاہ میں ہم آرام سے سو رہے تھے, کس نے ہم کو قبر سے نکال دیا؟ حالانکہ شور پھونکا تو سب نکل جائیں گے نا, لیکن سوال ہوتا ہے کہ کیا کافر بھی قبر میں آرام سے سوئے گا؟ سوال تو یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں کافر کا قبر کا عذاب ہلکا ہے, جب یہ قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں اس قبر اچھی تھی, اس کے بجائے کاش کے وہیں سوئے رہتے, کس نے ہم کو قبر سے نکالا. یہ وہ قیامت کا جیسے آگے آ رہا ہے, کافر جب نکلیں گے. اسی لیے یا حسرتا علی ما فرط, کاش کاش ہائے ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی, کر لیتے تو اچھا. آج ان کو یقین آ جائے گا کہ ہاں. یہ دو تفسیر ہو گئی, ایک تفسیر ہے کہ یہ آیت مومن کافر دونوں کے لیے, بات سمجھ میں آ گئی. دوسری تفسیر کس کے لیے ہے؟ صرف مومن کے لیے. لیکن سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے. جب قبر سے نکلیں گے تو سب کی زبان پر اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی تعریف ہوگی. بعد میں اللہ تعالی میدان محشر میں اعلان کریں گے وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے گنہگاروں, اے مومنین کے علاوہ جتنے کافر ہیں الگ ہو جاؤ, یہودی الگ ہو جاؤ, عیسائی الگ ہو جاؤ, ہندو الگ ہو جاؤ, فلاں الگ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. یہ خالص مومن ہے. خالص کون ہے؟ مومن. بس یہ مفسرین فرماتے ہیں. فرمایا قبر سے نکل کر کے اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے تو یقین آ جائے گا ہائے یہ تو سچ بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ فرما رہے وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, وہ قبر سے نکلیں گے نا تو خیال کریں گے یار قبر میں کتنا سوئے ہم, کوئی سویا 100 سال, کوئی سویا 500 سال, کوئی سویا 1000 سال, کوئی سویا 2000 سال, پتا نہیں کب قیامت آئے گی, نکلیں گے نا. تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر سورہ احقاف میں بھی ہے. وہ کہیں گے لم يلبثوا الا ساعة من النهار, لگتا ہے ہم قبر میں دن کا ایک گھنٹا سوئے ہیں. सिर्फ एक घंटा, हालांकि कितने सौ साल से है, लेकिन आखिरत की घबराहट में वो कहेंगे ये क्या हो गया, एक घंटा सोकर निकल गया। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं सूरत नाज़िआत में, लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, ऐसा लगता है कि वो शाम का एक पहर है, दो तीन घंटे बस टाइम छोटा सा, यानी शाम में कैसी जरा सूरज डूबता है करीब होता असर से मगरिब जितना टाइम, ऐसा एक पहर। इतने हजारों साल नूह अलैहिस्सलाम 1400 साल जिंदा रहे तकरीबन, अल्लाह ताला गिवन हिम एज ऑफ 1400 एक रिवायत, 1400 साल की उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की थी। उनको इंतकाल से पहले पूछा गया आपको दुनिया में कैसा लगा, इतनी लंबी साल में आपने क्या किया, हम तो 80 साल में कंटाल जाते हैं कब मौत खत्म हो गई, थक गए दुनिया से, है ना। 1400 साल, चूंकि 950 साल तो उन्होंने दावत तबलीग का काम किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने मानने वालों को, मुझे ऐसा लगा 1400 साल जैसे मैं घर के एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे दरवाजे से निकल गया, ऐसे मेरे 1400 साल गुजर गए। ये कहेंगे कब्र के निकलने के बाद काफी लोग, लगता है यार हम तो एक ही घंटा सोए, ये भी बहुत ज्यादा, बोलने की ताकत ही नहीं होगी कयामत के दिन कौन बोल सके। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, वकुल इबादी, तो ये तो हुई लास्ट वीक की एक आयत बाकी रह गई थी, अजान का वक्त हो गया था, आगे आज रुकू खत्म हो गया, रुकू शुरू हो रहा है, वकुल इबादी यकूलु लती हिय अहसन। यहां से अभी दावत और तबलीग का उसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं, ए मेरे नबी अपने मुसलमान बंदों से बतला दो कि दावत और तबलीग कैसे करना है, ये उसूल बयान कर रहे हैं। वकुल इबादी, कह दीजिए मेरे नबी, फरमा दीजिए मेरे बंदों से, मेरे मुसलमान बंदों से बतला दो, यकूल उल्लती ही अहसन, जब किसी से बात करें तो नरमी से बात करें, क्यों, ये लोग आपको मजनून कहेंगे, ये लोग आपको साहिर कहेंगे, ये लोग आपको पागल कहेंगे, ये लोग आपको जादूगर कहेंगे, तो गुस्साएगा लोगों को, अपने साहबा को गुस्साएगा, हाँ मेरे नबी को क्या कह रहे हैं तुम लोग, कहा नहीं गुस्से से बात नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुरान करीब में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला तस, ये आयत सुनो ना अजीब, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, वला तसुब्बु लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बु अल्लाह अदवम बगैर इल्म। जिस वक्त हिंदुस्तान में मस्जिद को गिराया ना, बहुत सारी मस्जिद को अभी तूफान हुआ था उसमें, उस वक्त मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसी आयत को पढ़ा, फरमा इतना बड़ा मजमा था, मैं समझता हूँ 50,000-7,000 का मजमा था मुसलमान, उसमें हजरत ने यह आयत पढ़ के बताया, हमारा अल्लाह कह रहा है कि हम उनके मंदिर को, उनके गिरजा को, उनकी इबादत गाहों को नहीं तोड़ेंगे, उनके माबूदों को हम गाली नहीं देंगे, उनके बूटों को हम गाली, उनके राम जो भी उनको हम गाली, हो सकता हजरत फरमा, हो सकता है पहले जमाने में कोई नबी आए हो दुनिया में और उसी नबी का नाम पर इन्होंने इस तरह बुट इस तरह शिर्क करना शुरू कर दिया और उन्हीं का नाम हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम नबी को गाली दे रहे हो, ये आयत पढ़ी उन्होंने। वला तसुब्बुल्लदीना, कुरान में अल्लाह कह रहा है, हजरत फरमाते मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहे हैं, वला तसुब्बुल्लदीना यदउन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की पूजा करते हैं उन्हें गाली मत दो, उन्हें गाली मत दो, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। ना गुस्से में आ जाता ना, हमारी मस्जिद तोड़ दी, आते तुम्हारे मंदिर को तोड़, नहीं तोड़ने दो उनको, कितनी मस्जिदें तोड़ी लेकिन मुसलमान खामोश सबर के साथ है, कुछ नहीं किया, बाबरी मस्जिद तोड़ी कुछ, बस एहतजाज करना है, उससे आगे चल सके तो केस दायर कर दो खत्म, चले आगे बात चलाओ, लेकिन तोड़ना फोड़ना नहीं, उससे बात बढ़ेगी बजाय इस्लाम में आने के, इस्लाम के दुश्मन बन जाएंगे, ये अल्लाह कह रहा है इस आयत में, ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, ورنہ وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا. اور تمہارا اللہ تو سچا ہے, تمہارا قرآن سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, چلو ان کا جو بھی ہو, لیکن تم ان کو گالی دو گے تو پلس وہ کیا کریں گے, تمہارے اللہ کو گالی دیں گے, تمہارے نبی کو گالی دیں گے, تمہارے قرآن کو گالی دیں گے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے, شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی نیک کام کرے, دعوت کا کام کرے, بہت چرتا ہے. اسی لیے بہت سارے اکابرین جو دعوت و تبلیغ کا کام یا اور جتنے بھی نیک کام کرنے والے, ان کے انتقال کے بعد وہ پیر زادے جی جتنے بھی ہیں, شیطان نے ان کو گمراہ کیا. سننے میں آتا کئی جگہ, حالانکہ ان کے باپ لوگ پریشان ہیں, اس کا باپ تو اتنا دعوت تبلیغ کا کام, اتنا بڑا عالم, اتنا, لیکن شیطان نے ان کے اولاد کو گمراہ کیا. کیوں؟ تیرے باپ نے بہت سو کو ہدایت پر لایا, میں تجھے بدلہ لیتا ہوں. شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے, وہ تو بدلہ لیتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرے, کوئی دین کا کام کرے, کوئی نیکی کا کام کرے, وہ نہیں چاہتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اے میرے نبی تمہارے مال میں اور تمہاری جان میں تم آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا, اور آگے کیا فرمایا, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, یہ ابھی اور آپ کو ستائیں گے. اللہ خود کہہ ہے نا, راستے میں جا رہے تھے صحابی بیمار تھے ملنے کے لیے, تو دیکھا کو وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی بیان کر رہا تھا, اللہ کے نبی اپنے گھڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے کوبا کی طرف, تو دیکھا یار یہ بیان کر رہا, اللہ میں بھی سنوں اور میں بھی ایک دو بات بیان کروں. اللہ کے نبی تو امام الانبیاء تھے, یہ کون سا بڑا آ گیا, میں بھی چلا جاؤں سنوں کیا کہتا, اور ایک دو بات. جیسے ہی اللہ کے نبی وہاں گئے تو کیا کہا, نکلو یہاں سے, تمہارے گدھے سے مجھے بو آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا. اللہ کے نبی صحابی کے گھر گئے, کہا آج تو مجھے ایسا ایسا کہا, فرمایا کچھ. اللہ نے اس آیت کو اتار دی, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ, اے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اذن کثیرا, ابھی تو بہت تکلیف پہنچائیں گے یہ لوگ, لیکن تمہیں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب تبلیغ دعوت و تبلیغ پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے, جھگڑا کرتا ہے, غصہ کرتا ہے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ اصول بہت زبردست بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے تم کو ابھارے گا کہ تمہارے نبی کو برا بھلا کہا, تم بھی ان کو برا بھلا کہو, پھر مسئلہ کہاں تک پہنچے گا. شیطان تو ہے ہی ہمارا دشمن, جیسے اس آیت میں ہے ہی ہمارا دشمن. وہ کیا کہے گا, بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا گشت میں, کسی نے گالی دے دی, کسی نے برا بھلا کہہ دیا, تو بس یہ آپے میں آ کر اس سے ہو گیا. یا پھر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا, ایک کے پاس پانچ مرتبہ گیا, بات ہی نہیں سنتا, جب جب تو بحث کرتا ہے, آ گیا اس کو غصہ, تو کون ہے, کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ظاہری بات اس سے جھگڑا ہوا, یہ جھگڑا کہاں پہنچے گا. وہ جا کر کہے گا اس کو گھر کے سامنے آنے نہیں دینا, یہ مجھ سے جھگڑ چکا ہے, اس کی بات بھی نہیں سننا, تو دعوت تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہو جائے گی نا. اس میں تو نرمی, پیار, محبت, اب دیکھو نا ہمارے اکابرین کتنے محبت کے ساتھ, کتنے پیار کے ساتھ. مولانا سعید احمد خان صاحب کا نام سنا ہے آپ, مدینہ منورہ میں تھے, دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے, جوانی کا زمانہ تو سو, اور مدینہ منورہ میں آخری 20-30 سال تک برابر کام کرتے رہے. بہت دھمکیاں دی عرب لوگوں, لیکن کام کرتے رہے. فرماتے ہیں میں نے جوانی میں کام شروع کیا مرکز سے, کہاں سے, مرکز نظام الدین سے. عجیب واقعہ ہے, سنو, مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے, فرمایا وہاں سے, تو اس وقت میرا بھر جوانی کا وقت تھا, تو مجھے اور میرے ایک دوسرے ساتھی کو جماعت کے اندر بھیجا, کس نے, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاؤ جماعت میں، بستر اٹھایا گئے جماعت میں، جس جگہ میں ہم گئے ہوئے تھے وہاں ایک پادری رہتا تھا عیسائی پوپ، اس کو پتا چلا کہ یہ مولانا سعید احمد خان صاحب اور اس کا ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی تو دعوت تبلیغ کا کام کرے، ہم بھی چلیں۔ تو پادری آ گیا تو حضرت فرماتے ہیں میں سو گیا تھا رات میں، یہ پادری آیا بیٹھا گھر میں اور میرے ساتھی کے ساتھ دیر تک بات کرتا رہا، سید کیا ہے فلاں۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن پھر دیر سے آیا اور دیر تک بات کرتا رہا، دیر تک، اور پھر چلا گیا۔ تیسرے دن آیا، دیر تک میرے ساتھی سے بات کرتا رہا، صبح میرے ساتھی نے مجھے سنایا۔ چوتھے دن میرا ساتھی مجھے کہتا ہے سعید احمد تم جاؤ جہاں جانا ہے، میں تو گرجا میں چلا، عیسائی بن گیا۔ تین دن میں عیسائی بن گیا۔ میں پریشان، اکیلا کیا کروں، یہ تو چلا گیا اس ساتھی کے ساتھ وہاں عیسائی جو ان کا عبادت کی جگہ ہے اس میں۔ میں آ گیا مرکز پر، میں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غصے میں کہا حضرت ایسا ہوا، کہا کیا ہوا، کہا میرا ساتھی تو عیسائی بن گیا، حضرت اس کو مسجد میں آنے نہ دیجئے، وہ جب بھی واپس آئے اس کو مرکز میں گھسنے نہ دیجئے، فلاں فلاں فلاں۔ مولانا سعید صاحب تو جلالی بھی خان بھی تھے، بہت غصے میں کہا حضرت بالکل نہیں، فرمانے ایسا نہیں ہوتا، غصے نہ ہو، ایسی بات نہیں، آرام سے رہو۔ ہو گیا بات۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی آدمی بستر اٹھائے مرکز میں آ رہا ہے، اور وہاں سعید احمد خان صاحب دیکھ رہے ایسے لال پیرے ہو رہے، یہ کل یہاں سے کیوں آ رہا ہے وغیرہ۔ مولانا الیاس صاحب وہاں سوئے ہوئے تھے، میں زور سے بولوں گا حضرت کی نیند آنکھ کھل جائے گی، لیکن پھر بھی حضرت کی آنکھ کھل گئی، پھر میں سعید احمد بیٹھ جاؤں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اٹھے اور باہر گئے اور اس کا بستر اٹھایا، ان کا بستر خود اٹھا لیا، کہا چلو چلو اندر چلو، السلام علیکم، کدھر گئے تھے، میں رات سے تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، کہ حضرت معاف کیجیے غلطی ہو گئی، میں چلا گیا تھا عیسائی عبادت گانے میں، پھر کچھ ہوتا ہے، چلو چلو کھانا کھاؤ، رات میں دیر ہو گئی تھی، حضرت کھانا بھی لے آئے، اس کا بستر کھول کر کے بچھا دیا اور کہا پہلے کھانا کھا لو پھر آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ کھایا پیا سو گیا، ظہر سے پہلے حضرت نے بلایا، بھائی دین کا کام بہت اہم ہوتا ہے، پیسے کچھ بڑی چیز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا، چونکہ پیسے وہ عیسائی نے اس کو لالچ دی تھی، تو عیسائی بن جا اتنا ملے گا، یہ دیں گے، کہ پیسے بڑی چیز نہیں ہے، دین بہت اہم ہے، دین نہ چھوڑو۔ اب اس کے دل پر پھر چوٹ لگی، شام ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے کام میں مشغول تھے، پھر چلا گیا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اور غصے ہو گئے، اس نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اور غصے ہو گئے، حضرت جی وہ تو واپس چلا گیا، اس کو میں نے آپ کو کہا تو اس کو گھسنے نہ دیجیے، بیٹھو کچھ نہیں، دیکھو کتنی نرمی کا معاملہ حضرت جی، بھائی تب جا کر یہ دعوت و تبلیغ کا کام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ وہ دوسرے تیسرے دن واپس بستر اٹھا کر آ رہا ہے، حضرت جی پھر باہر گئے ویلکم کے لیے، اس کا بستر اٹھایا اور اٹھا کر اندر لائے اور اس کی خدمت کی۔ ہمیں کیا ہوا، کہا حضرت غلطی ہو گئی، اب نہیں جاؤں گا وغیرہ، میں توبہ کرتا ہوں وغیرہ۔ حضرت نے کھانا کھلایا، فرمایا کچھ نہیں، چلو پیسے کی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے بھی ایسا ہوتا ہے، کیا کہہ، اب اس کے مطابق۔ فرمایا میری ایک بات نے اس کو بھگا دیا، میں نے اس کو کہا پیسے کی فکر نہ کرو بلکہ دین کو اہم، اس بات نے اس کے دل اس کو بھگا دیا، میں نے کیا کہہ دیا، تو دوسرے دن آئے تو کیا کہا، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی انسان کو، مجھے بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسا کہہ کر اس سے بات کی ہے۔ حضرت نے کہا آج تیرا بستر نہیں، آج تو میرے بستر پر سو جا، کیا فرمایا، میرا بستر ہے اس پر سو جا۔ لے آئے ان کو، پلایا کھلایا پلایا، حضرت کے بستر پر سلایا، کیا معلوم حضرت کے بستر میں کیا برکتیں تھی، کیا برکتیں تھی، اللہ والوں کے بستروں میں، ان کے بچے ہوئے پانی میں، ان کی باتوں میں، ان کی نگاہوں میں برکتیں اتنی رکھی ہے کہ زندگی نکل جاتی ہے لیکن وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھ لو آج، داولم ندوہ لکھنو مولانا علی میاں صاحب کا مدرسہ, خود فرماتے ہیں میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو دہلی سے سفر کر کے لے کر آیا میرے مدرسے میں دعا کے لیے. جی لے گئے اور فرمایا حضرت جیسے آپ کی نگاہ رحمت, آپ کی نگاہ برکت اور آپ کی دعائیں دارالعلوم دیوبند پر ہے اور دارالعلوم سہارنپور مولانا زکریا صاحب کے, میرے مدرسے پر بھی ایک توجہ ڈال دیجئے تاکہ برکت ہی برکت ہو جائیں. حضرت نے ہاتھ اٹھایا دعا کی, فرمایا یہ حضرت کی دعائیں کی برکت ہے, اللہ والوں کی برکت. کیا برکت ہوگی اس بستر میں, صبح اٹھ کر تہجد میں اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے اس برکت کی وجہ سے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ پھر پوری زندگی دین کا کام کرتے کرتے انتقال کر گیا. مرکز کا ایک بہت بڑا امیر بن. سو یہ شیطان نہیں چاہتا ہے, شیطان اللہ یہی کہہ رہے ہیں یقول اللتی ہی احسن, میرے نبی آپ ان کو ہے نا جرا کیا کریں, کہہ دیجیے اپنے صحابہ کو اور مسلم, یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے. تبلیغ کیسے کرنی ہے, غصے میں نہیں, نماز پڑھنے نہیں آتا, یہ بالکل حالت ایسی ہی ہے جیسے گھر میں باپ, ماں تو تھوڑی نرم ہوتی ہے نا کبھی کبھی, سب جگہ نہیں اور سب جگہ نہیں, سب جگہ نہیں, سب جگہ, کبھی کبھی ہوم منسٹر بھی بہت گرم ہوتی ہے نا, تو وہ بچوں کو وہ دیتی ہے کہ جو باپ نہیں دیتا سویٹ چاکلیٹ, سمجھ نہیں بات. تو کبھی باپ کو ایک بار پڑھایا بچے کو نہیں آیا, دوسری بار تیسری بار مارتا تماشا یاد نہیں کرتا. اللہ فرماتا ایسا نہیں, ایسا نہیں, تمہارا دماغ اور بچے کے دماغ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی اسی طریقے سے یہ جاہل آدمی ہے سامنے, تم تو دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں, تمہیں پتا ہے صحیح کیا غلط کیا, آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو سامنے والے کی تقاضے کو دیکھو, اس کا ذہن کیسا ہے, اس کے اندر استعداد کتنی ہے, کیپبلٹی, اس اعتبار سے تم اس سے بات کرو, رحمت سے, پیار سے, محبت سے بات کرو گے تو بات آگے آئے گی, ورنہ کیا ہوگا. ان الشیطان ینزغ بینہم, تم دعوت و تبلیغ کے کام میں ان پر غصے ہوں گے تو بجائے نفع کے کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. حضرت مولانا صفدر صاحب نے تفسیر میں ایک بات لکھی ہے بہت عجیب, پسند آئی مجھے, حضرت فرماتے ہیں شیطان کبھی بھی نیکی کا کام کرنے دینا چاہتا ہی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. حضرت فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دیوار کے سائے میں, وہ شیطان سے بڑی نفرت کرتے تھے, شیطان کا نام آتا بڑا غصہ ہوتا تھا, وہ ایک مرتبہ دیوار کے قریب سو گئے دوپہر میں قیل اللہ کے لیے, دوپہر کے سونے کو کیا کہتے ہیں قیل اللہ. جی قیل اللہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے بھائی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر میں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آنکھ بند کر دو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ہمارا قیل اللہ 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ قیل اللہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے چراتے لکڑی کو ایسے بغل میں کھڑی کرتے تھے اور ایسے آنکھ 10 منٹ کے لیے ایسے کھڑے کھڑے آنکھ بند کر لیتے, کہا میرے نبی کی سنت ادا ہو گئی. یہ بات ہے. تو چونکہ یہ رات کی نمازوں کے لیے تمہید ہے, جو دوپہر میں تھوڑی دیر بھی سو جائیں تو شام تک اس کو چین اور سکون رہتا ہے, نماز بھی سکون سے, فجر کی نماز اور تہجد بھی اٹھنے کا شوق ہوتا ہے. یہ تو وہ سو گیا, قیل اللہ کے لیے بزرگ سو گئے, شیطان نے آ کر اٹھا دیا, بھائی اٹھو اٹھو دیوار گرنے والی ہے. تو حضرت نے کہا یہ تو کون ہے, میرے لیے رحمت بن کر آ گیا اور رحمت کا فرشتہ یہ مجھے اٹھا رہا ہے. وہ ہٹے اور دیوار گری, بچ گئے. لیکن ہے کون تو, تیرا کام ہو گیا نا, جاؤ آگے, پوچھو نہیں میں کون ہوں, کرے بتاؤ کون ہے, کہا میں شیطان ہوں. شیطان بھی کبھی نیکی کا کام کرتا, میں تو تیرا دشمن ہوں اور تو میرے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے, آئی ایم یور انمی. اس نے کہا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی دب کر مر جائے وہ شہید ہے, اور میں نہیں چاہتا تو دب کر مرے شہید مرے, میں نہیں چاہتا تو دب کر مرے اور تجھے شہادت کا درجہ ملے. شیطان کبھی نہیں چاہتا, انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور اس کو پسند ہی نہیں ہے, اللہ یہی کہہ رہے ہیں تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے تو پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بار بار جائیے, ورنہ شیطان کو پھر موقع مل جائے گا. کس چیز کا موقع ملے گا؟ لڑانے کا موقع ملے گا, دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا, بجائے نفع کے نقصان ہوگا. اللہ کہہ رہے ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تمہارے درمیان میں لڑائی کرائے گا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم, ہائے ہائے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے, کون دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا جانتا ہے, تمہارا رب جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے. چاہے کافر کو دعوت و تبلیغ کرو یا مومن کو کرو, ہر ایک کے لیے سیم اصول ہے, سب کے ساتھ نرمی کا. جی اسی لیے اللہ پاک نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا, جاؤ نا فرعون کے پاس نرمی سے بات کرنا. حالانکہ اتنا بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا, 300 سال تک تو اس کے سر میں درد نہیں ہوا اور اس نے رب کا دعویٰ کیا, پھر بھی اللہ کہہ رہے موسیٰ نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے. اللہ کو تو پتا تھا نہیں آنے والا, لیکن دعوت و تبلیغ کا اصول سکھا رہے ہیں انبیاء سے کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کر. فرمائی شاعر ہم کم, بس اللہ سب کو جانتا ہے, وہ جانے, وہ رحم بھی کر کے ان کو ہدایت دے سکتا ہے. تمہارا کام کیا کرنا ہے؟ بار بار جانا ہے, بار بار جانا ہے, اس کو دعوت دینا ہے پیار کے ساتھ. اللہ چاہے اس پر رحم کر دے, ہدایت دے دے, اب یہ شاہی وادی بکم, اللہ چاہے اس کو ہدایت نہ دے, اس کو عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, لفظ کا اس میں تسلی ہے میرے لیے آپ کے لیے, میرا اور آپ کا, اور انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کے, ریسپانسبل بنا کے نہیں بھیجا کہ اس کو مار مار کے مسلمان بناؤ, نہیں نہیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا اپنے نبی صاحب لعلک باخ نفسک, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, کیوں تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو, اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے. اللہ کہہ رہے اپنے نبی کو چھوڑو, آپ کا کام ہے بار بار تبلیغ کرنا, نماز کا بتلانا, روزے کا بتلانا, عبادت کا بتلانا, صحیح راستے پر آنے کا بتلانا گناہوں سے. آپ کا کام ہے جہاں موقع ملا تبلیغ کر دے, جہاں موقع ملا پھر پیار سے, پھر پیار سے اسلوب کے ساتھ صحیح طریقے سے. آپ ذمہ دار نہیں ہے, وہ تو کون ہوگا قیامت کے دن؟ وہی ہوگا. اللہ کہہ رہے تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, تمہیں تمہارے کام کے بارے میں پوچھو گی کہ تم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا یا نہیں, ان کو ان کے کام کے بارے میں تم نے قبول کیا یا نہیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, ایک جگہ فرمایا اللہ نہیں پوچھے گا تم کو یہ جہنم میں کیوں گیا ہے, وہ اپنے عمل کی وجہ سے گیا ہے, لیکن تمہارا کام ہے دعوت کا کام کرنا ہے. یہ صرف آپ ہدایت نہیں دے سکتے, کوئی ہدایت دے سکتا ہے کسی کو؟ اگر ہدایت دے سکتے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جنہوں نے ابو طالب عبد مناف جنہوں نے 50 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, 50 سال اللہ کے نبی ان کے گھر پر بڑے ہوئے, سفر میں, حضر میں, ہر مصیبت, ہر تکلیف میں, ہر جگہ اپنے مسند پر وہ بیٹھتے تھے جہاں ابو طالب نہیں بیٹھتے تھے, ان کا رسپیکٹ, جب تک وہ کھانے نہیں بیٹھتے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے, اتنا احترام کرنے والا چچا اگر نبی کا ہوتا تو نبی کہتے اللہ پاک میں نے ان کو ہدایت دے دی ہے, لیکن اللہ نے فرمایا انک لا تہدی, اے میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے سکتے, قرآن میں ہے نا. اور کہا نا مسلمان بن جاؤ, نہیں میں اپنے باپ دادا کے دن پر رہوں گا, مر گئے. ہاں اتنا ہوگا کہ وہ جہنم میں تو جائیں گے ابو طالب, لیکن ان کے عذاب میں کمی ہوگی. بخاری شریف میں ہے ان کو سر سے لے کر یہاں اینکل تک عذاب نہیں ہوگا جہنم کا, ان کو صرف کیا پہنایا جائے گا ابو طالب کو؟ جہنم کے بنائے ہوئے شوز پہنائے جائیں گے. کیا بھائی؟ جہنم کے بنائے ہوئے شوز پہنائے جائیں گے. اس کی گرمی اتنی اور اس کی جلن اتنی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ مجھ سے, ان لوگوں سے زیادہ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں تو یہ ربکم عالم بکم کہہ رہے ہیں وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور آخری آیت وربک عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین ولقد فضلنا بعض النبیین. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا رب جانتا ہے کتنی مخلوق آسمان میں ہے, کتنی مخلوق زمین میں ہے, اور کتنی سمندر میں ہے, کتنی پہاڑوں میں ہے. ہم جانتے ہیں کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے, اے میرے نبی ہمیں پتا ہے. کون دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا, کون قبول کرتا ہے کون ریجیکٹ کرتا ہے, سب کچھ ہمیں پتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تلکر رسولو. ایک بات یاد رکھو, دو بات ہیں. ایک بات یہ سارے نبی پر ہم سب کا ایمان لانا فرض ہے. ہاں یاد رکھو, سارے نبی پر, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر نبی پر ایمان لانا, ایمان لانا کمپالسری اور فرض ہے. اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. یاد رکھو یہ مسئلہ. یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ, یس اللہ پاک نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے, جی, عیسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبی. تلکر رسول فضل بعدہم علی بعض, اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ولقد فضلنا بعضہم علی بعض, جگہ جگہ اللہ کہہ رہے ہیں. وآتینا داود زبورا, اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور. سوال یہ ہوتا ہے کسی اور نبی کا نام یہاں نہیں, داؤد علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات سننے جیسی, داؤد علیہ السلام کا نام یہاں خصوصاً اس لیے ذکر کیا کہ جو صفات داؤد علیہ السلام میں تھی, کثرت سے عبادت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا. خوب زبور آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. زبور میں 150 سورت ہے, جیسے قرآن میں سورتیں ہیں نا, اس میں کتنی ہے؟ 150 سورتیں. زبور میں ایک بھی حکم نہیں ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ گناہ, نہ کچھ بھی نہیں. صرف پوری زبور میں اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ کی تعریف بہت پسند تھی, اس لیے وہ ہر وقت زبور پڑھا کرتے تھے. ہر وقت کیا پڑھتے تھے؟ بخاری شریف میں ہے مشکل ترین حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ذکر, کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو کہتے تھے گھوڑا لاؤ اور گھوڑے پر زین رکھو. کتنی دیر لگتی ہے؟ گھوڑا لایا اور اس کے اوپر وہ زین جو بیٹھنے کے لیے سیڈل جو ہوتی ہے وہ کپڑا رکھ دیا. کتنی دیر لگتی؟ اتنی دیر میں اگر یہ خادم گیا اور گھوڑا لے کر آیا, داؤد علیہ السلام پوری زبور کو پوری کر لیتے تھے, پوری زبور کو پوری کر لیتے تھے. اور داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بیٹھ جاتے تھے, قرآن میں ہے, پہاڑ بھی ہلنے لگتا تھا, پانی چلتا ہوا بند ہو جاتا. داؤد علیہ السلام, یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے صحابہ میں بہت تھی. اللہ کے نبی رمضان میں اپنا قرآن کا دور جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے, پورا قرآن. اور جس سال انتقال ہونے والا تھا آپ نے پورا قرآن دو مرتبہ جبریل کو سنایا, کیونکہ قیامت کے قرآن باقی رہے گا, ہے نا, اس میں کوئی ادھر ادھر مین آدمی کو سنا رہے ہیں جو لانے والا تھا. جبریل بھی حافظ قرآن ہے نا. تو ایک روایت میں ہے جبرائیل نبی کو سناتے تھے, نبی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور بہت, اور ان کے صحابہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات میں کھڑے ہوتے تھے, ایک دو رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے, دو رکعت میں. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد عشاء کے بعد ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے, ایک رکعت, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ارے بھائی شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے, ہے نا, لوگ پریشان تھے ان کی یہ کرامت کو دیکھ کر. حضرت کے بارے میں مشہور تھا عصر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, مغرب کے وقت تو قرآن ختم, فجر کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے, اشراق کے ٹائم پر قرآن ختم. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, حضرت ہو ہی نہیں سکتا, کہا بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا عصر کے بعد, پڑھنا شروع کیا, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آ رہا ہے, مہاراج تھانوی رحمت اللہ علیہ روزانہ دس پارے, مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ, مفتی محمود الحسن صاحب روزانہ, اتنا سارا کام کے باوجود روزانہ دس پارہ قرآن کریم کا پڑھتے تھے. کاش کہ ہم بھی اتنا پڑھنا شروع کر دے, تھوڑا تو کم سے کم پڑھ لے, ایک پارہ تو پڑھ لے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ یہ تو صحابہ ہے نبی نہیں, اللہ کے نبی کا درجہ بہت بڑا ہے, ان کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ تہجد کی نماز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں اور بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ آؤ نا ادھر, دیکھو ابو موسیٰ کا قرآن سنو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سن کر وہ چلی گئے. جب سلام پھیرا نا تو فرمایا, ابو موسیٰ اشعری تجھے تو اللہ پاک نے لہنے داؤدی دی ہے. داؤد علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے جو لہن جو آواز دی تھی سنیری, وہ آواز تجھے دی ہے. کیا فرمایا انہوں نے, فرمایا اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو اس سے بھی اور اچھا پہ پڑتا. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کی دعا لینے کے لیے, اگر کوئی مرید اپنے شیخ کی دعا لینے کے لیے ان کے سامنے اچھی طرح سے پڑھے تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے, بلکہ اپنے بزرگوں کی دعائیں ملے گی اس کو, جیسے نبی علیہ السلام نے کے سامنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا اگر آپ مجھے پتا ہوتا تو میں اور اچھی طریقے سے پڑھتا. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. تو داؤد علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام میں دو صفت بہت اعلیٰ درجے کی تھی. انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, قرآن میں اللہ پر فرمایا ایک تو خلیفہ ہم نے ان کو بنایا, اور خلیفہ وہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں ہر وقت جہاد کرے نکلتے تھے, کبھی بھاگتے نہیں تھے, بہت ہی مضبوط تھے. آئین جو لوہا ایسا پکڑتے تھے نرم ہو جاتا, جیسے آپ روئی کو پکڑتے ہیں کیسا نرم ہوتا ہے, آئین ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا معجزہ کہ وہ روئی کی طرح ہو جاتا تھا. قرآن میں وہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, وہ جو بھی بنانا چاہتے تھے جیسا بھی ویپن بنانا چاہتے تھے بنا سکتے تھے, شیل بناتے تھے اور بنا کے بیچتے تھے اور کہا میں حلال روزی کھاتا ہوں. شیل ہوتا ہے نا وہ لڑائی میں, وہ بنا کر بیچتے تھے اور بالکل تیار کر دیتے منٹ دو منٹ میں, کیونکہ وہ آئین کو ایسے ہی, وہ تو ہمارے یہاں تو ایسے ہے نا ان کو پگھلاؤ یہ کرو وہ تو ہاتھ سے ایسا کرتے تھے. تو ایک کام, دوسرا لڑکا ان کے اندر میں عبادت کا بہت شوق تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اندازہ آپ کو پتا ہے کہ پوری پوری رات دو رکعت میں آپ کھڑے ہوتے تھے, پانچ پانچ چھ چھ پارے پڑھتے تھے, آپ کا پیر بھی سج جاتا تھا, سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو پیچھے سے انگوٹھا پکڑتی تھی, پھر آپ انگوٹھا ہلاتے تھے, یہ سبحان ربی العظیم زور سے پڑھتے تھے, زندہ ہو, اتنا لمبا کہ وہ خود فرماتی ہے. یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے, اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی آپ اپنے مسلمان کو کہہ دو, صحابہ کو کہہ دو یا آنے والی نسل کے لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام مجھے سب کا پتا ہے, اللہ کہہ رہے میں سب کو جانتا ہوں, تمہارا کام ہے آہستہ سے نرمی سے پیار سے محبت سے شفقت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہو, اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے, ورب کالو اللہ دیکھ رہا ہے, سب کو سب سے زیادہ جانتا ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے کالا پہاڑ ہو اور اس کالے پہاڑ میں کالی رات ہو اور اس پہاڑ کے اندر میں ایک کالی چوٹی چلتی ہو, اس کی چلنے کی آواز اور چلنے کی لکیر کو بھی اللہ دیکھتا ہے, اس کے لیے کیا چھپا ہوا ہے, ورنہ کیسے وہ روزی دیتا سمندر میں مخلوق کو اور پہاڑوں میں. وہ ہمارے ایک ساتھی مولانا ذوالفقار صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ساتھی سناتے ہیں, وہ ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سمندر کے کنارے سے ایک پتھر تفریح کے لیے گئے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب, حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سناتے تھے کہ وہ گئے تھے ڈاکٹر صاحب اور ان کو اتنا خوبصورت پتھر مل گیا, ہم کو بھی جب اچھا پتھر میں اٹھا کے لے آتے ہیں تو وہ बीच फ्रंट से घूम रहे थे तो उनको पत्थर मिल गया, वो ले आए और अपने टेबल पर रखा, एक साल दो साल तीन साल वो शो के लिए रखा था। एक दिन वो पत्थर नीचे गिर गया और उसके दो टुकड़े हो गए और अचानक एक कीड़ा उसमें से चलने लगा। अब सालों से पत्थर के अंदर में रोजी पहुंचाने वाली कौन सा है? अल्लाह की जात। तो अल्लाह कहते मुझे पता है तुम क्या काम कर रहे हो, सब कुछ मुझे पता है, तुम कितनी बार सुभान अल्लाह किस अंदाज से कैसे कहां, तुम्हारा एक एक कदम अल्लाह जानता है। बल्कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे दिल के विस्पर्स को अल्लाह जानता है। इसलिए हमें तो अल्लाह को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 55 ख़त्म हुई, इंशाल्लाह फिर जिंदगी बाकी रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعليه وبارك وسلم تسليما. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا فعال لما يريد يا غفور يا ودود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں لوگ دور دور سے آتے ہیں، بیٹھ کر قرآن کو سنتے ہیں. اے اللہ اس درس قرآن کے طلباء کو الہ العالمین اس عمر میں قبول فرما کر قیامت کے دین اے اللہ تیرے دین کے طلب کرنے والوں کے صفوں میں کھڑا کر دینا. اے اللہ اے اللہ تیرے نیک اور چہیتے بندوں کے اندر میں ہمیں شامل کر لینا. یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، مقبول فرما، اخلاص نصیب فرما. مرتے دم تک اے اللہ ہماری اس آواز کو باقی رکھنا. الہ العالمین ساری دنیا میں لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے، اے اللہ سنتے رہے، عمل کرتے رہے، ایسی مقبولیت عامہ اور تامہ اور خاصہ نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کی آل اولاد نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ جو محبت و پیار سے درس میں بیٹھتے ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، سب کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اندوری کا آج جنازہ دفن، بوڈی دفن ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ کروڑا رحمت نازل فرما. جو ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے مخدوم بھی تھے اور ہمارے والد کے درجے میں بھی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، ان کے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ پر چین سکون نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ علیہ علیین میں بہترین جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما اور ان کے جتنے طلباء ساری دنیا میں سب کو صبر جمیل نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کے والدین اور دوست احباب اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، ریسیور کے ذریعے سے، مکسلر کے ذریعے سے، دنیا میں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دعاؤں میں شامل ہے، تفسیر میں شامل ہے، سب کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گھروں میں روزی میں برکت نصیب فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. اللہ حرمین شریفین کو کھول دے، اللہ ہمارا جانا آسان فرما. اے اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما، حرمین کی حاضری نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اپنے کرم سے نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کا سننا قبول فرما. اے اللہ مرتے دم تک دعوت و تبلیغ اور دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، نیکیوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، برائی اور گناہوں سے اور فتنوں سے اور دجالوں کی دجلیت سے، حاسدین کے حسد سے، کافرین کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے، دشمنوں کی دشمناوت سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے عہدِ کوثر کا پانی نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، بے حساب جنت میں داخل فرما، اور جنت الفردوس میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک۔